ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. میرے محترم دینی بھائیوں، توحید وہ سب سے عظیم الشان فریضہ ہے جس کے بغیر ایک انسان نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں نجات پا سکتا ہے۔ توحید کے بغیر اللہ رب العالمین کا تقرب نہیں، توحید کے بغیر اللہ رب العالمین کی رضا نہیں، توحید کے بغیر نہ دنیا میں اللہ کی نصرت ہے نہ آخرت میں اللہ کی طرف سے مغفرت و جنت ہے۔ توحید دین کا سب سے اہم ترین فریضہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عبد قال لا الہ الا اللہ، جو بھی بندہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، ثم مات علی ذلک، اور پھر اسی پر اس کو موت آتی ہے، الا دخل الجنہ، تو یقیناً وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث سے اس کلمے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے اور اسی طرح سے اس کلمے پر مرنے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ جہاں اس کلمے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اس کلمے کے پڑھنے والے کے لیے جنت ہے، وہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کلمے پر مرنا ضروری ہے، یعنی ایک انسان اس کلمے سے ہٹے نہیں، زندگی بھر وہ اسی کلمے پر قائم ہے۔ لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے جس کے اقرار سے ایک غیر مسلم اسلام میں داخل ہوتا ہے، یہ وہ کلمہ ہے جس کے ساتھ ایک مسلمان اس دنیا سے جاتا ہے۔ اسلام میں آنے کے لیے یہ کلمہ ہے، دنیا سے جانے کے لیے، آخرت میں داخل ہونے کے لیے یہ کلمہ ہے۔ یہ کلمہ اذان میں بھی ہے، یہ کلمہ نماز میں بھی ہے، یہ کلمہ خطبے میں بھی ہے، یہ کلمہ مختلف اذکار میں ہے، صبح شام کے اذکار ہیں، نماز کے بعد کے اذکار ہیں۔ اس کلمے کا اہتمام زندگی میں ضروری ہے، بلکہ یہ کلمہ تمام اذکار میں اللہ کو یاد کیے جانے والے کلمات میں سب سے افضل ہے۔ جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل ذکر لا الہ الا اللہ، افضل ذکر سارے اذکار میں سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ سارے اذکار میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے جو بھی کلمات آدمی زبان سے نکالے، ان میں سب سے بہترین بات اگر وہ اللہ کے بارے میں کہہ سکتا ہے وہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، تاکہ دنیا سے جب وہ جائیں تو اس توحید کے کلمے کے ساتھ جائیں، آخری عمل ان کا کیا ہو؟ اقرار توحید، لا الہ الا اللہ۔ لہذا اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک اہم ترین کلمہ ہے جو پچھلی امتوں میں بھی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالی نے فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، میں ہی حقیقی معبود ہوں، اللہ کے معنی سچا معبود، اننی انا اللہ میں ہی سچا معبود ہوں، لا الہ الا انا میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فاعبدنی تو تم میری ہی عبادت کر۔ موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ تعالی نے فرمایا لا الہ الا انا، اور ان سے پہلے جتنے بھی رسول گزرے ہیں ان تمام رسولوں کی بنیادی دعوت یہ تھی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور تم اللہ کی عبادت کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، اللہ تعالی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تم اسی کی عبادت کرو، یہ صراط مستقیم ہے۔ سارے نبی توحید کی دعوت لے کر آئے ہیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم میں ہر امت میں ایک رسول بھیجا اس دعوت کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا طاغوت کی عبادت مت کرو، طاغوت سے بچو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ طاغوت سے بچو۔ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى، اللہ نے کہا جو لوگ اس بات سے بچتے رہے کہ طاغوت کی عبادت کریں، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف پلٹے، اللہ کی عبادت اور اس کی توحید کی طرف لوٹے، لَهُمُ الْبُشْرَى انہی کے لیے خوشخبری ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ دعوت توحید سارے نبیوں کی دعوت تھی، اور یہی کلمہ یہی توحید ہمارے لیے بھی لازم ہے۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلك الا دخل الجنہ، جو بھی بندہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے پھر اسی کلمے پر اس کو موت آئے تو وہ ضرور ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ جنت اس کے لیے ہے جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا صرف اس کلمے کا زبانی اقرار کافی ہے، اور کیا زبان سے اس کلمے کے بول دینے سے آدمی جنتی ہو جائے گا، یا اس کلمے کی قبولیت کی بھی کچھ شرطیں ہیں جن کے بغیر اگر زبان سے کہہ بھی دیا تو کلمہ قبول نہیں ہوگا؟ یہ غور طلب چیز ہے۔ آپ دیکھیں نماز ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں نماز کا حکم دیا ہے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک آدمی نیند سے اٹھا اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، پوری بالکل تکبیر سے لے کے سلام تک اس نے نماز پڑھ لی، نماز پڑھی اس نے، پڑھی، دیکھنے والا کہہ سکتا ہے کہ اس نے نماز پڑھی ہے، لیکن کیا اس نے نماز پڑھی، کیا اس کی نماز ادا ہوئی یا نہیں؟ نیند میں سے اٹھا فوراً کھڑے ہو گیا نماز کے لیے، کیا اس نے نماز پڑھی؟ پڑھنے کے اعتبار سے تو پڑھی ہے، لیکن شرعی اعتبار سے، قبولیت کے اعتبار سے، ادائیگی کے اعتبار سے اس نے نہیں پڑھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نماز کی شرط ادا نہیں کی ہے۔ نماز کی شرط کیا ہے؟ وضو۔ اس نے وضو کے بغیر نماز پڑھ لی، تو وضو کیا ہے؟ نماز کی قبولیت کے لیے شرط ہے، اس کے بغیر وہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر چاہتا ہے کہ نماز قبول ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ باوضو ہو۔ وضو پاکیزگی نماز کی قبولیت کی شرط ہے۔ تو سوال ہوتا ہے کہ ایک آدمی جب نماز پڑھ، جیسے ایک عورت ہے حیض کی حالت میں اور روزہ رکھتی ہے، کیا اس کا روزہ قبول ہے اور نماز پڑھے؟ گناہگار ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کی قبولیت کے لیے، روزے کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ حیض سے پاک ہو۔ پاکیزگی دونوں کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ حیض سے پاک ہونا ضروری ہے اس کے روزہ رکھنے اور نماز پڑھنے کے لیے. معلوم یہ ہوا کہ شرط اگر ادا نہ ہو تو عمل بھی قبول نہیں ہوتا ہے. جیسے نماز کی قبولیت کے لیے پاکیزگی شرط ہے، اسی طرح روزے کی قبولیت کے لیے بھی عورت کے لیے حیض اور نفاس سے پاکیزگی طہارت فرض ہے. کیا کلمے کی قبولیت کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں یا بس بول دیا تو قبول ہو جائے گا؟ یہ دیکھنا بھی تو ضروری ہے. نماز کے لیے، روزے کے لیے، حج کے لیے، ایک آدمی صدقہ دیتا ہے یا کچھ بھی کوئی نیکی کرتا ہے، ہر نیکی کے لیے کچھ نہ کچھ قبولیت کی شرط ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ کی قبولیت کے لیے شرط ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ علماء نے بتایا کہ اس کی سات شرطیں ہیں. لا الہ الا اللہ کی قبولیت کے لیے کیا ہیں؟ سات شرطیں ہیں. اس سے پہلے کہ ہم شرطیں دیکھیں، دو باتیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ پر ایمان لا کر، اللہ پر ایمان کا اقرار کر کے بھی اس کا ایمان مقبول نہیں، ایسا ہو سکتا ہے. دو مثالیں ہم دیتے ہیں، ایک مشرکین کی، ایک منافقین کی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے مشرکین کے بارے میں، عرب کے مشرکین، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. ان میں سے اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک کے مشرک ہی ہیں. وہ مومن ہوئے، اللہ کے نزدیک وہ مومن نہیں. اللہ فرما رہا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ، ان کی اکثریت اللہ پر ایمان لاتی ہے، الا وهم مشرکون، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا ہیں؟ مشرک ہیں. ان پر حکم لگنا چاہیے تھا مومن کا، مسلم کا، لیکن اللہ کی طرف سے ان پر حکم کیا لگ رہا ہے؟ مشرک. معلوم ہوا کہ وہ مشرک کے مشرک رہے، ان کا ایمان مقبول نہیں. تو اقرار ایمان بلکہ اہتمام ایمان کے باوجود بھی آدمی مشرک باقی ہے، اس کا ایمان مقبول نہیں. اللہ پر ایمان لایا، قبول نہیں، مشرک ہے یہ. دو، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. بعض لوگ ایسے بھی ہیں، سورۃ البقرہ میں اللہ فرماتا ہے بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائیں، آخرت کے دن پر ایمان لائیں، لیکن وہ ہرگز مومن نہیں ہے. وما هم بمؤمنین، وہ ایمان والے نہیں ہیں. وہ زبان سے کہہ رہے ہیں ہم ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، لیکن اللہ کا فیصلہ ان کے بارے میں کیا ہے؟ وما هم بمؤمنین، ایمان والے نہیں ہیں. معلوم ہوا کہ انسان کے ایمان کے مقبول ہونے کے لیے صرف زبانی اقرار و اظہار کافی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ خلل اس میں ہے، اس اقرار میں، جس کی وجہ سے اللہ کے ہاں یہ ایمان لا کے بھی مشرک ہیں، ایمان لا کے بھی کافر ہیں، اقرار ایمان کے باوجود اللہ کے ہاں وہ غیر مومن ہے. تو ایسا کیا ہو گیا کہ اس کا اقرار ایمان مقبول نہیں؟ کچھ نہ کچھ تو خلل ہے، کوئی کمی اس اقرار میں ہے جس کی وجہ سے اس کا ایمان مقبول نہیں ہے. آپ دیکھیں، ایک صاحب آئے مسجد میں، آ کے نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سلام کیا اور بیٹھے. مشہور حدیث ہے مسیء الصلاح، حدیث مسیء الصلاح، بری نماز پڑھنے والے کی حدیث. آ کے سلام کیا، آ کے بیٹھ گئے. آپ نے کہا ارجع، جاؤ واپس، فصلی، اور نماز پڑھو. فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی. نماز پڑھے بھائی، آیا حدیث میں صحابی کہہ رہے ہیں مسجد میں آیا، نماز پڑھی، اور آپ کو آ کے سلام کر کے آپ کے پاس بیٹھا، صحابی کہہ رہے ہیں نماز پڑھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟
ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ بعد میں چپ چاپ اٹھا گیا، نماز پڑھی، واپس آئے، صحابی سلام کیا، بیٹھ گیا، کہا ارجع یا واپس، فصلی فإنک لم تصلی، واپس جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر گیا، پھر جا کے واپس، تین مرتبہ ایسے ہی ہوا۔ صحابی نے کہا اللہ کے رسول، اس سے اچھی نماز میں نہیں پڑھ سکتا، آپ ہی بتائیے کہ میں کیسے پڑھوں۔ پھر آپ نے سکھایا، جب نماز کے لیے کھڑا ہو ایسا کر، تکبیر کہے، یوں کہے، رکو سجدہ سکون کے ساتھ کر، نماز پوری آپ نے سکھائی۔ اس میں بتایا کہ نماز میں سکون ضروری ہے، کیونکہ اس شخص نے نماز پڑھی تھی کیسی، جلدی جلدی والی، پڑھ کے بھی نہیں پڑھی۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ پڑھ کے بھی نہیں پڑھی، تو جیسے نماز پڑھ کے بھی نہیں پڑھی، کیا کلمے کا بھی ایسے ہو سکتا ہے پڑھ کے بھی نہیں پڑھا؟ ایسا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے کلمے کے تعلق سے جانے کہ اس کی قبولیت کی کیا شرطیں ہیں، کہ جن کو پورا کیے بغیر، جن کو اگر اس نے پورا نہیں کیا تو اس کا کلمہ آخرت میں اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ اصل تو وہاں کام آنا ہے نا، ایک آدمی دنیا میں کلمے کا اقرار کرے اور یہاں کام آ جائے کلمہ، جیسے منافقین تھے، کلمہ پڑھتے تھے دنیا میں کام آ گیا، مسلمانوں کے ساتھ وہ شریک رہتے تھے نمازوں میں اور مختلف مقامات پر، لیکن آخرت میں کیا اللہ کے نزدیک وہ کام آئے گا؟ نہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، یا کفار کے مشرکین کے بارے میں کیا کہا؟ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کی مغفرت نہیں، ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو معلوم ہے کہ اقرار کلمے کے باوجود بھی برباد، لہذا یہ علم ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ ایک آدمی کے لیے وہ کیا چیزیں ہیں جن کا اہتمام اس کو کرنا چاہیے۔ علامہ حکمی نے اپنی کتاب معارج القبول میں وہ سات شرطیں بیان کی ہیں اور ان کی دلیلیں جمع کی ہیں، یہ بہت اہم چیز ہے جس کو ہم کو جاننا ضروری ہے۔ کہتے ہیں، اور اشعار ہیں ان کے، اشعار میں انہوں نے جمع کر دیا تاکہ کوئی یاد کرنے والا کرنا چاہے تو یاد کر لیں، اور یہ ہم کو بھی سیکھنا چاہیے، ہمارے گھر میں ہماری بیوی بچوں کو بھی ہم کو اس کو سکھانا چاہیے۔ کیا ہے وہ؟ کہتے ہیں وَبِشُرُوطٍ سَبْعَةٍ قَدْ قُيِّدَتْ، یہ جو کلمہ ہے سات شرطیں ہیں جو اس کے لیے قید ہیں، اس قید کے بغیر، ان سات شرطوں کے پورا کیے بغیر فائدہ نہیں دے گا۔ اس کلمے کی قبولیت کے لیے سات شرطیں ضروری ہیں۔ وفی نصوص الوحی حقا وردت، اور یہ جو سات شرطیں ہیں یہ وحی کی نصوص دلیلوں میں یہ وارد ہیں، یہ ایسا نہیں کہ کوئی بھی اپنے دل سے بتا دے کہ یہ سات شرطیں ہیں، نہیں، دلائل ہیں اس کے، قرآن و سنت میں ان کا تذکرہ ہے۔ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْتَفِعْ قَائِلُهَا بِالنُّطْقِ إِلَّا حَيْثُ يَسْتَكْمِلُهَا، کہتے ہیں کہ اس کلمے کے کہنے والے، اس کلمے کے قائل کو یہ کلمہ نفع نہیں دے گا، اس کا بولنا، اس کا زبان سے اقرار کرنا، جب تک کہ اس کے شرطوں کو، ان شرطوں کو پورا نہ کرے، جب تک کہ ان شرطوں کو پورا نہ کریں کلمہ اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ کیا ہے وہ شرطیں؟ کہتے ہیں العلم والیقین والقبول والانقیاد فدر ما اقول والصدق والاخلاص والمحبہ وفقك اللہ لما احبہ۔ سات چیزیں کیا ہیں؟ العلم والیقین والقبول فالانقیاد فدر ما اقول والصدق والاخلاص والمحبہ، صدق کیا کہتے ہیں؟ وفقک اللہ لما احب، سات شرطیں ہیں، علم، یقین، قبول، انقیاد، صدق، اخلاص، محبہ، یہ سات شرطیں ہیں، ان کے بغیر یہ کلمہ انسان کو آخرت میں نفع نہیں دے گا. لیکن اس کو تفصیل سے سمجھنا ضروری ہے کہ کیا دلیلیں ہیں اور کس اعتبار سے اس کا کیا تقاضا ہے، ان دلیلوں کا کیا تقاضا ہے. آئیے ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں. نمبر ایک، پہلی شرط علم، جو جہل کے منافی ہو. ایک آدمی راستے میں آپ کو کھڑا ہو ملا، آپ بولے بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بول دیا، بولے ماشاءاللہ آپ جنتی ہو گئے. تو ہوگا ایسا؟ اس نے بولا نا. ایک آدمی ہے راستے میں کوئی مل گیا آپ کو اجنبی، بولو لا الہ الا اللہ، بولے لا الہ الا اللہ، کیا جنتی ہو گیا ہو؟ کیوں نہیں؟ کیونکہ کیا بول رہا ہے اس کو معلوم ہے، اس کو نہیں معلوم کیا بول رہا ہے. پہلی شرط کلمے کے نفع بخش ہونے کے لیے، ایک انسان کے انتفاع کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کلمے کے کا علم اس کے پاس ہو. کس چیز کا علم ہو؟ نمبر ایک، اس کلمے کے الفاظ اس کو معلوم ہو. دو، اس کلمے کے معنی اس کو معلوم ہو. تین، اس کلمے کا تقاضا اس کو معلوم ہو. الفاظ ہی معلوم. اب کتنے لوگ تو ایسے ہیں کہ آپ ان کو کلمہ پڑھنے کے لیے بولیں، الفاظ بھی صحیح نہیں بول سکتے ہیں. لا الہ الا اللہ ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگ ہیں صحیح سے کلمہ بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں، گھر میں جا کے چیک کیجئے. لا الہ الا اللہ، اس کے الفاظ اس کو معلوم، لیکن کیا کہہ رہا ہے ہو اس کے معنی معلوم. لا الہ الا اللہ، کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، کوئی سچا معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. اللہ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں، عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں. یہ اس کا کیا ہے؟ اس کے معنی ہے. اس کے تقاضے کیا ہیں؟ ایک انسان اللہ ہی کو سچا معبود مانے اور موت تک اللہ تعالی ہی کی عبادت پر جمع رہے، اللہ کی عبادت چھوڑے نہیں اور اللہ کی عبادت میں کسی کو جوڑے نہیں. یاد رہے گا، اللہ کی عبادت چھوڑے نہیں اور اس کی عبادت میں کسی اور کو اس کے ساتھ جوڑے نہیں. یہ اس کا تقاضا ہے کہ اللہ کو معبود ماننا، تسلیم کرنا اور پھر عبادت کرنا اور عبادت میں شریک نہیں کرنا، اس کا تقاضا ہے، اس کو معلوم ہونا چاہیے. ورنہ آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے اور درگاہ پہ جا کے سجدے کر رہا ہے. آپ دیکھیے مشرکین نہیں کہتے تھے اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، بولتے تھے نا؟ پھر کیا بولتے تھے؟ الا شریک ان ہوا لک تملک ہوا ما ملک، ہاں مگر تیرا جو شریک تو نے خود بنایا ہے اس کو بھی ہم مانتے ہیں، اور لیکن بات یہ ہے کہ تو اس کا مالک ہے اور وہ جس کا مالک ہے اس کا بھی تو مالک ہے. تو اللہ کو لا شریک الگ کہہ رہے ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، لیکن پھر کہہ رہے ہیں ہاں ہم تو نہیں بنا سکتے، تو نے جو بنایا وہ ہے. تو کیا فائدہ ہوا اس کا؟ پہلی بات کو دوسری بات نے کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا. وہ ایسے ہی ہے جیسے آدمی کامل وضو کریں اور اس کے بعد پیشاب کر لیں. وضو کرنے کے بعد کہاں گیا؟ وضو خانے میں گیا، کامل وضو کیا، پھر استنجا کے لیے گیا، وہاں پیشاب کر کے باہر آیا اور کہ میں تو وضو کیا نا، کیا اس کا وضو باقی ہے؟ تو اقرار اس کا ختم ہو گیا. اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، لیکن ایسا کام کیا جو لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے، اس کو برباد کرتا ہے. جیسے استنجا وضو کو توڑ دیتا ہے، اسی طرح سے کوئی حرکتیں ایسی ہیں جو اس کے کلمے کو اب معلوم ہی نہیں، اس کو معلوم نہیں، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ کلمے کے اقرار کے بعد مجھ کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، عبادت کرنا ہے اور شرک سے بچنا ہے. جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا معاذ ابن جبل سے، اے معاذ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے جانتے ہو؟ کہا اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. کہا اللہ کا حق بندے پر یہ ہے، اللہ کا حق بندے پر یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. میں دو چیزیں کہا تھا، اللہ کی عبادت چھوڑنا نہیں، اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اس کی عبادت میں کسی کو جوڑنا نہیں. تو یہ حق ہے اللہ، اب آدمی کو جاننا چاہیے. اسے معاذ ابن جبل کو کیا کر رہے ہیں آپ، سکھا رہے ہیں. کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندے پر کیا ہے اور بندے کا حق اللہ پر کیا ہے؟ کہ اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. یہ ادب تھا صحابہ کا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سوال ان سے پوچھتے تھے تو وہ جواب میں جب ان کو محسوس ہوتا تھا کہ آپ کا پوچھنا سکھانے کے لیے تو صحابہ کہتے تھے ادب سے اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے، یعنی آپ ہی بتائیے. تو آپ نے بتایا اللہ کا حق بندے پر یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور اللہ پر بندے کا حق یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو سزا نہ دے. تو آپ نے سکھایا صحابی کو، بتایا تم کو معلوم ہے، تو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا ہم پر کیا حق ہے، اس کلمے کا اقرار کرنے کے بعد ہم پر کیا لازم ہو جاتا ہے، اس کلمے میں کیا منوایا جا رہا ہے. آپ دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں آج عالمی سطح پر لوگوں کو دین کی دعوت دینے کا دعویٰ کرتے ہیں اور واقعی ساری دنیا میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، لیکن کلمے کے معنی جب بتا رہے ہیں اور کلمے کا تقاضا جب بتا رہے ہیں تو اس تقاضے میں غلطی کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا تبلیغی جماعت کے حضرات افراد جب لوگوں کو بتاتے ہیں لا الہ الا اللہ سے یہ چاہا جا رہا ہے، کا مطلب یہ کلمہ ہم سے کچھ ڈیمانڈ کر رہا ہے، کیا کہ ہمارے دل کا یہ یقین بنے کہ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، نفع نقصان، بیماری شفا، راحت تکلیف، کامیابی ناکامی، زندگی موت، مصیبت راحت اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ ہی بناتا ہے، اللہ ہی بگاڑتا ہے، اللہ تعالیٰ مدد کرنے پہ آئے تو کوئی اس کی مدد سے بچا نہیں سکتا، اور اللہ اگر پکڑنے پر آئے تو کوئی پکڑ سے بچا نہیں سکتا، اللہ ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اس طرح سے کیا سمجھا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ سے کیا چاہا جا رہا ہے، یہ چاہا جا رہا ہے. کیا مشرکین ہی نہیں مانتے تھے؟ یہ اللہ کی ربوبیت کے اقرار کا تقاضا ہے کہ وہ رب ہے. معبود کا تقاضا کیا ہے، سمجھ رہے بات کو آپ؟ دو چیزیں ہیں، اللہ ہمارا رب ہے، مطلب کیا ہے، وہ رب ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، ہماری پوری کائنات، ہماری زندگی میں راحت تکلیف، خوشی غم، تنگی کشادگی، صحت بیماری، سارے فیصلے اللہ کرتا ہے، وہ رب ہے. ربوبیت کے اقرار میں اللہ کے افعال کے بارے میں اقرار ہوتا ہے. یاد رکھیں میری بات کو جو بتا رہا ہوں میں، ربوبیت کے اقرار میں یا توحید ربوبیت کے اقرار میں اللہ کے افعال میں توحید ہوتی ہے، لیکن الوہیت کے اقرار میں، توحید الوہیت کے اقرار میں بندے کے افعال میں توحید کا اقرار ہوتا ہے. یاد رکھیں اس کو، ربوبیت میں کس کے افعال ہیں، افعال کا مطلب کیا ہے، کام. ربوبیت میں اللہ کے کام کے بارے میں بولا جاتا ہے اور الوہیت میں بندے کے کام کے بارے میں بولا جاتا ہے. اللہ رب ہے، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، رزق دیتا ہے کون، تو کام کس کا ہے، یہ زندگی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، موت دیتا ہے، راحت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، سورج نکالتا ہے، چاند کو نمودار کرتا ہے، آسمان میں راحت لاتا ہے، دن لاتا ہے، کون کرتا ہے؟ اللہ۔ تو جب ربوبیت کی بات آتی ہے تو اللہ کے بارے میں بولا جاتا ہے کہ اللہ یہ کرتا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ میں ربوبیت کی بات ہے یا الوہیت کی، معبود کی بات ہے نا؟ تو اب یہاں بندے کے اعمال آئیں گے، سجدہ کرنا کس کو، تو سجدہ کس کا عمل ہے؟ بندے کا ہے۔ قربانی کرنا کس کے لیے، نماز پڑھنا اللہ کے لیے، سارے اعمال کرنا کس کے لیے، ساری عبادتیں کس کے لیے، اللہ کے لیے۔ عبادت کس کا عمل ہے؟ اللہ کا۔ کس کا ہے؟ بندے کا۔ تو توحید ربوبیت کا جو باب ہے وہ اللہ کے بارے میں، اللہ کے افعال کے بارے میں، کہ اللہ کیا کیا کرتا ہے، اس میں اللہ کے سوا کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کے افعال میں اللہ کو منفرد ماننا توحید ربوبیت ہے، بندے کے افعال کو اللہ کے لیے خاص کرنا یہ کیا ہے، توحید الوہیت ہے۔ اب لا علمی کی وجہ سے آدمی لوگوں میں دعوت کے لیے ممبر پہ کھڑا ہے، ممبر کے بازو کھڑا ہے، بازار میں، بستی میں، گھروں میں دعوت دے رہا ہے، لا الہ الا اللہ سے چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے دل کا یقین بنے کہ سب کچھ کرنے والی ذات کس کی ہے، تو ربوبیت ہے۔ لا الہ الا اللہ سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ قرآن میں اللہ نے بتایا، کاش کہ قرآن پڑھتا مسلمان۔ کیا فرمایا؟ دیکھیے قرآن کی صاف آیت ہے، میں نے پڑھی بھی تھی آیت، آپ دھیان دیے کہ نہیں، اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کیا فرمایا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میں ہی سچا معبود، میں ہی اللہ ہوں۔ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ سچا معبود۔ اللہ کا لفظ جو ہے الالہ، سچا معبود، حقیقی معبود، دا گاڈ، حقیقی معبود اللہ ہے، باقی سارے لوگوں کے بنائے ہوئے، حقیقی اللہ ہے معبود۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فاعبدنی، تو میری ہی عبادت کر۔ لا الہ الا انا یہ خبر ہے، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس خبر کا تقاضا کیا ہے؟ اس خبر کو جاننے کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے تیری زندگی میں؟ فاعبدنی، تو فا اس لیے، لہذا اس کے نتیجے میں، فاعبدنی، تو تم میری عبادت کر۔ لا الہ الا اللہ سے چاہا جا رہا ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کو معبود مانیں اور صرف اللہ کی عبادت کریں۔ کس کا عمل ہے یہ؟ بندے کا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب آپ دیکھیں عالمی سطح پہ لوگ دعوت دے رہے ہیں، لیکن کلمے کا تقاضا ہی ادھورا بتا دیا۔ ہم اللہ کو رب نہیں مانتے، ایسا نہیں، اللہ کو رب مانتے ہیں، لیکن وہ ایک اور بات ہے۔ ربوبیت کا تقاضا یہ ہے، توحید ربوبیت کا، کہ ہم اللہ ہی کو دینے والا مانیں۔ لیکن الوہیت کا تقاضا کیا ہے؟ توحید الوہیت کا، کہ ہم ساری عبادتیں اللہ کے لیے خاص کریں۔ لہذا آپ دیکھیں گے کبھی اس تشریح میں نہیں آئے گا کہ لا الہ الا اللہ ممبر پہ ہو، یا تنہائی میں ہو، یا خطبے میں ہو، یا فلاں جگہ پر ہو، اجتماع میں ہو، وہاں کیوں نہیں بولا جاتا لا الہ الا اللہ سے چاہا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت میں شریک نہ کریں، نہ نبی کو، نہ بزرگوں کو، نہ باباؤں کو، نہ تعویذ گنڈوں کو، نہ جنات کو، کسی کو بھی نہیں، درگاہوں پہ سجدے نہ کریں، درگاہوں پہ جا کے کندوری قربانی نہ کریں، درگاہوں پہ جا کے چڑھاوے نہ چڑھائیں۔ کوئی بولتا ہے ایسا؟ پٹائی ہوگی۔ حالانکہ اب انبیاء کو کیوں ستایا گیا؟ یہ نہیں مانتے تھے لوگ اللہ رب ہے؟ تو مانتے تھے، رب مانتے تھے وہ لوگ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر تم ان سے پوچھو گے مشرکین سے عرب کے، کون ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، تو کیا جواب میں کہیں گے؟ اللہ۔ تو خالق کس کو مانتے تھے؟ اللہ کو۔ کل من بیدی ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، اگر تم سے پوچھو کس کے ہاتھ میں ہے آسمان و زمین، ہر چیز کے خزانے، ملکوت کل شیء بادشاہت، ہر چیز کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے، وہو یجیر ولا یجار علیہ، کون ہے کہ جو سب کے مقابلے میں پناہ دے سکتا ہے اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، کون ہے، پوچھو ان سے، جواب میں کیا کہیں گے، اللہ. مشرکین نہیں مانتے تھے، وہ رب اللہ کو مانتے تھے، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ان سے پوچھو کون ہے سات آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے، پوچھو اللہ کو، کہیں گے اللہ ہے. تو مشرکین اللہ کو رب مانتے تھے لیکن اللہ کو معبود بھی مانتے تھے، لیکن کیا کہتے تھے، اللہ کی عبادت میں ہم ان کو بھی شریک کریں گے. تو یہ علم آج لوگوں کو دینا ضروری ہے کہ کتنا بڑا طبقہ مسلمانوں کا ہے، بولتا ہے لا الہ الا اللہ لیکن بزرگ کے نام کی قربانی کر رہا ہے کہ نہیں، بزرگ سے دعا کر رہا ہے کہ نہیں، بزرگ کے نام کی نظر نیاز کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، دعاؤں میں ان کو پکار رہا ہے، یا غوث المدد، یا علی مشکل کشا، یا رسول اللہ، وہ پکار رہا ہے، دعا کر رہا ہے اللہ کے سوا دوسروں سے، جس سے اللہ نے منع کیا ہے. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه، اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارے جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کو نہیں سن سکتے. لیکن اس کو معلوم نہیں ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ میرے کلمے کو کیا کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے. لہذا سب سے پہلا کام ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ معلوم کرے اس کلمے کا تقاضا کیا ہے، اس کلمے کے معنی کیا ہے. میں پڑھ رہا ہوں تو مجھ کو اب کیا کرنا پڑے گا، بھئی ایک آدمی معمولی آدمی ہے، بہت پڑھا لکھا نہیں ہے، قاضی صاحب کچھ تھے، قبول نکاح آپ سب لوگ دیکھے ہوں گے، کچھ لوگ کیے بھی ہیں، کچھ لوگ ویٹنگ میں بھی ہیں، کچھ لوگ کر کے بھی ویٹنگ میں ہیں. آدمی بولتا ہے الحمدللہ میں نے قبول کیا، اور پھر کہیں چلا جائے، ہوتا ایسا، اس کو معلوم ہے میں نے ایک جملہ کہا ہے لیکن اب اس کے بعد بیوی کا کھانا پینا لباس رہائش اور بھی بہت سارے حقوق مجھ پر کیا ہو گئے، لازم ہو گئے. وہ اس بات کو جانتا ہے کہ صرف زبانی قرار نہیں ہے بلکہ اب اس کے بعد زندگی کی بہت ساری ذمہ داریاں میرے اوپر عائد ہو جاتی ہیں. ایک آدمی بچے کا اسکول میں ایڈمیشن کراتا ہے، نوجوان جا کے کمپنی میں انٹرویو دے کے وہاں پہ طے ہو جاتا ہے جاب پہ جائے گا. اب وہ جا کے انٹرویو دیا، پاس بھی ہوا، سب سارے ہاں پروسیس میں نکل گیا، ہو گیا، اب پھر ایک مہینے کے بعد گیا تنخواہ لینے کے لیے، میں انٹرویو میں پاس ہو گیا تھا، تنخواہ دو، پاگل ہو گیا ہے. تو انٹرویو دیا لیکن جاب پہ کہاں آیا، بولے میں کمپنی میں سلیکٹ ہو گیا نا، ہاں لیکن کام کدھر کیا، اس کے بعد سلیکٹ ہونے کا مطلب تجھ کو روز آنا پڑے گا. وہ بولتا ہے ایسا، کچھ کو تو معلوم ہی نہیں تھا، کوئی بولتا ہے ایسا، اتنا بھولا کوئی دیکھے آپ. تو ایک انسان کو ایک اقرار کے بعد تقاضے معلوم ہوتے ہیں دنیا میں، کلمے کے تقاضے کبھی پوچھا نہیں. سوچئے کتنی افسوس کی بات ہے، ایک آدمی نکاح کر رہا ہے، جاہل ایک دم، ان پڑھ ہے، اس کو کان نام بھی نہیں آتا لکھنے، اس کو ٹانگ اٹھا لگا چلے گا کیا، ایسا بھی آدمی جان رہا ہے نکاح کی کچھ تقاضے ہیں، تقاضے کا مطلب وہ اقرار کے بعد ذمہ داریاں ہیں. اسکول میں جا رہا بچہ اس کو معلوم ہے، کمپنی میں جوائن ہو رہا اس کو معلوم ہے، لیکن ایک آدمی اتنا بڑا اقرار کر رہا جو اللہ کے بارے میں ہے، اس کے تقاضے نہیں ہیں، بلکہ اس کو معلوم بھی نہیں ہے کہ میں کیا بول رہا. آپ پوچھئے جمعہ کے بعد کسی کا ہاتھ پکڑ کے یہ جو لا الہ الا اللہ کا ٹرانسلیشن کرو ذرا، آپ کو کتنے لوگ ملیں گے؟ ایک بڑا طبقہ ملے گا ایسا جس کو ترجمہ بھی نہیں معلوم ہے اس کا. میں گاؤں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، گاؤں میں تو چھوڑ دیجئے، میں شہر کی بات کر رہا ہوں. بلکہ گھر میں جا کے ایک بار ٹرائی کر کے دیکھو، آپ کو شاک لگے گا. گھر میں کوئی نہ کوئی ممکن ہے ایسا نکل آیا کہ جس کو نہیں معلوم. کیوں؟ کبھی پوچھا ہی نہیں، سب یہ پکڑ کے چل رہے ہیں کہ معلوم ہی ہوگا. نہیں معلوم، باسوں کو نہیں معلوم. معنی معلوم ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ، کوئی حقیقی معبود نہیں سوائے اللہ کے. تقاضا کیا ہے؟ اللہ ہی کو معبود ماننا ایک، اللہ ہی کی عبادت کرنا دو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا نہیں تین. اس کے علاوہ بھی تقاضے ہیں، اب ہم دیکھیں گے اس کو. تو پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی شرط قبولیت کی کیا ہے؟ علم. اب اس کا علم ہو تو مشکل ہو جائے گا. پہلی شرط ہے علم. حدیث میں، قرآن میں اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، سورہ محمد آیت نمبر 19. اپنے نبی سے اللہ نے کہا، فَعَلَمْ، تو اے نبی آپ اس بات کو اچھی طرح جان لو، انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. کس کو جاننے کے لیے کہہ رہا اللہ؟ جو سکھانے کے لیے آئے ان سے اللہ کہہ رہا آپ جان لو اس بات کو. تو ہم لوگ کتنے زیادہ محتاج ہیں اس کے، کہ اس کلمے کو جاننا، اس کلمے کی تفصیلات سیکھنا، یہ ہمارے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے. جب علم ہی نہیں ہوگا، نماز تو فرض ہے لیکن نماز کا علم فرض نہیں ایسا ہوتا، نماز فرض ہے لیکن کیسے نماز پڑھتے ہو سیکھنا فرض نہیں. یہ تو گاڑی چلانے میں بھی نہیں بولتا آدمی، کیا گاڑی چلانا چاہیے لیکن سیکھنا نہیں چاہیے کیسے چلانا، بولا کوئی آج تک؟ نہیں بولا. آپریشن کرنا چاہیے لیکن سیکھنا نہیں چاہیے، بولتا ایسا؟ نہیں بولتا. کلمہ پڑھنا چاہیے لیکن سیکھنا نہیں چاہیے کہ کیا کلمہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا تقاضا ہے، اس کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے، سیکھنا ضروری. کتنی بڑی جہالت ہے، شیطان کیسا دھوکہ دے دیا. دیکھیے، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اے نبی آپ اس بات کو اچھی طرح جان لو، اس بات کا اچھی طرح سے علم حاصل کرو. کیا؟ کون سی بات ہے وہ؟ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علم کی قید بتائی ہے، علم کی شرط بتائی ہے. کیا فرمایا؟ من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه. امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. من مات، جو آدمی اس حال میں مرے، وهو يعلم، کہ اسے اچھی طرح معلوم ہو، انه لا اله الا الله، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا. کیا بتایا یہاں پہ؟ جو اس حال میں مرے کہ اسے اچھی طرح معلوم ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کہاں جائے گا؟ وہ جنت میں جائے گا. تو نمبر ایک معلوم ہے کیا ہے؟ علم اس کو ہونا چاہیے. موت کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے ہو سکتا ہے زندگی کی شروعات میں اس کو نہیں معلوم ہو. بھئی ایک آدمی ہے، بڑھاپے تک نہیں معلوم پڑا اس کو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، بڑھاپے میں معلوم پڑا اور اس پر مر گیا. اصل حالت کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کا احسان ہے. دیکھیے، ایک آدمی زندگی بھر کفر شرک کرتا رہا، زندگی بھر گناہ کرتا رہا، لیکن آخری وقت میں، موت کے وقت میں وہ توحید پر آ گیا، موت کے وقت میں اس نے توبہ کر لی. اللہ تعالیٰ کے نزدیک موت کی حالت اصل ہے، آخر میں آیا تو بھی آیا، آخر میں آیا تو بھی آیا. لہذا آخر وقت تک کم سے کم زندگی میں آدمی کو اس کو معلوم کر لینا چاہیے، اس کا علم حاصل کر لینا چاہیے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے مزید اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ لا الہ الا اللہ کی توحید کی معرفت ضروری ہے. ابن عباس کہتے ہیں، لما بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ ابن جبل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ ابن جبل کو یمن بھیجا، الى نحو اہل الیمن قال له انک تقدم علی قوم من اہل الکتاب، تم ایک ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، یہودی نصرانی اہل کتاب، ان کے پاس تم جا رہے ہو. فلیکن اول ما تدعوهم الی ان یوحدوا اللہ تعالی، سب سے پہلی چیز جس کی طرف تم ان کو دعوت دو گے وہ یہ کہ انہیں اللہ کی توحید کا اہتمام کرنا چاہیے، کہ وہ اللہ کی توحید کا اہتمام کریں، اس کی طرف ان کو دعوت دو سب سے پہلے. اور آپ نے فرمایا فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ، جب وہ اس کو سمجھ لیں، فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ، جب وہ اس بات کو سمجھ لیں، اللہ کی توحید کو سمجھ لیں، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، جب وہ توحید کو سمجھ لیں تو اس کے بعد ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں، دن میں، رات میں. رات دن میں ملا کے کل کتنی نمازیں ہیں؟ پانچ. لیکن یہ کب بتاؤ ان کو؟ فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ، جب وہ توحید کو سمجھ لیں. تو معلوم ہوا کہ توحید سمجھنا ضروری ہے، یہ فرض ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ فَإِذَا صَلَّوْا، جب وہ نماز پڑھنے والے بن جائیں، فَأَخْبِرْهُمْ، تو انہیں بتاؤ ان اللہ افترض علیہم زکاتا فی اموالہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں میں بھی زکات فرض کی ہے. تؤخذ من غنیہم وترد علی فقیرہم، ان کے غنی سے لی جائے گی، فقیر کو لوٹائی جائے گی. فاذا اقروا بذلک، جب وہ اس کا بھی قرار کر لیں، فخذ منہم، تو ان سے زکات وصول کرو. وتوقع کرائم اموال الناس، اور لوگوں کے بہترین مال ان سے لینے سے بچو. ایک دم ان کی بہترین چیزیں لے لی نہیں، نہ گھٹیا لو نہ بہترین لو، بلکہ ان کے مال میں سے کون سا مال لو؟ زکات میں میڈیم، درمیانی ہے. جیسے اونٹ ہے کسی کے، ایک دم اعلیٰ مہنگے اونٹ ہے، اور ایک دم کیسے خراب قسم کے اونٹ ہے، اور درمیانی بھی ہیں، تو کون سے لو؟ ایک دم اعلیٰ مت لو، گھٹیا بھی نہیں، کون سے؟ درمیانی. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا. اس سے بات معلوم ہوئی کہ آپ نے حضرت معاذ سے کہا کہ تم ان کو دعوت دو توحید کی، اور جب وہ توحید کو پہچان لیں، عرفوا ذلک، انہیں توحید کی معرفت نصیب ہو جائے، تب ان کو پانچ نمازوں کا بتا. معلوم ہوا کہ خالی اقرار کافی نہیں ہے، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اس کا علم بھی انسان کو ہونا، اس کی صحیح معرفت ہونا ضروری ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ الا من شهد بالحق وهم يعلمون، سورہ الزخرف آیت نمبر 86. کیا آیت ہے؟ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، اللہ کے سوا یہ مشرکین جن کو پکارتے ہیں، جن سے دعا کرتے ہیں، وہ شفاعت کے مالک نہیں ہیں. شفاعت سفارش، شرک کا مدار سفارش پر ہے، نہیں دنیا کی پرابلم میں یا آخرت کی پرابلم میں. آدمی کیوں شرک کرتا ہے؟ بابا ہے نا، کیوں کیوں بابا تو نہیں، میں گناہگار ہوں، تو اللہ تک میں ڈائریکٹ پہنچ سکتا نہیں، تو میری بیماری، میرا رزق، میرے مسائل، میری پریشانی، اس کے لیے میں کیا کروں گا؟ بابا کے تھرو اللہ تک جاؤں گا. سفارش، یہ کیا کریں گے؟ یہ نہیں دیتے، یہ دلاتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ دلاتے ہیں. تو یہ اللہ سے ضد کر کے اللہ کو منواتے ہیں، اور اللہ سے ہم کو ہماری چیز دلاتے ہیں. ہم ڈائریکٹ نہیں لے سکتے، ان کے تھرو ہم لے سکتے ہیں. یہ دنیا کے مسائل، یا موت کے بعد آخرت میں، ہم تو بہت گنہگار ہیں، ان کا دامن پکڑ لیں گے، وہ ہم کو جنت میں لے جائیں گے، قیامت کے دن یہ ہماری سفارش کریں گے. تو ان کا لکھا ہوا خط کیا ہے؟ میری قبر میں رکھ دینا، منکر نکیر آئیں گے، خط پڑھیں گے، اوکے چلے جائیں گے. یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے کہ ہماری قبر میں حشر میں ان بزرگوں کی سفارش سے ہمارا کام ہو جائے گا. کوئی بھی سفارش کا مالک نہیں ہے, کسی کو اختیار نہیں ہے سفارش کا جب تک کہ اللہ اجازت نہ دے. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, ایسا پاور ہے آیت کا. کون ہے جو بغیر اجازت کے اس کے پاس کسی کی سفارش کرے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں, کبھی ترجمہ پڑھا اس کا ہم نے, خالی جنات کو بھگانے کے لیے پڑھتے ہیں, اپنی جہالت کو بھگانے کے لیے بھی پڑھیں. بڑی مصیبت یہ جہالت ہے بھائی. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس کسی کی سفارش کر سکے؟ تو اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی بھی بلا اجازت سفارش نہیں کر سکتا ہے. جو بلا اجازت نہیں کر سکتا اس کے پاس کیا اتھارٹی ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ جس کا اپنا ہے اس کو اجازت لینی پڑتی. بھئی کوئی آدمی اپنی چیز کے لیے کیوں اجازت لے کسی سے؟ اللہ رب العالمین کے پاس سفارش کرنے والے سفارش کے مالک نہیں ہیں, وہ اللہ کی اجازت سے ہی سفارش کر پائیں گے. اللہ مالک ہے سفارش کا, جس کو چاہے اجازت دے, جس کو چاہے منع کر دے, جس کو چاہے منع کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا جب تک کہ مجھ کو منع نہ کر دیا جائے. اللہ نے آیت نازل کی, کیا کہا, ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. نبی کے لیے یا ایمان والوں کے لیے, نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہرگز اس بات کی اجازت اور گنجائش نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں, چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو, جبکہ یہ واضح ہو چکا ہو کہ جہنمی. اللہ کی طرف سے معلوم ہو گیا کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے, اب ان کے کافر مشرک ہونے کے باوجود تم ان کے لیے سفارش نہیں. کس کو منع کیا اللہ نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو. سفارش نہیں کسی لیے, مغفرت کی دعا کسی کے لیے کیا ہے؟ سفارش ہے اس کے لیے, یا اللہ فلاں کو معاف کر دے, تو ہم اس کے لیے مغفرت مانگ رہے. نہیں, مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا نہیں. تو اللہ نے فرمایا, ولا یملک الذین یدعون من دونہ شفاع, اللہ کے سوا یہ جن کو پکارتے ہیں وہ سفارش کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے, وہ ذرا بھی سفارش کے مالک نہیں ہیں. الا من شہد بالحق وهم يعلمون, ہاں مگر سفارش وہی کر سکتا ہے کہ جو حق کی گواہی دے اور وہ جانتا ہو. یعنی سفارش کون کر سکتا ہے؟ الا من شہد بالحق. مشرک سفارش کر سکتا ہے مومن کی؟ میں تو مشرکی ہے اللہ اس کو جنت میں ڈال دے, اس کی سفارش چلے گی؟ اس کے بارے میں دوسرے کی نہیں چلے گی, یہ سفارش کرے گا؟ اس کو کیا ہونا چاہیے پہلے سفارش کرنے والے کو؟ خود توحید والا ہونا چاہیے. الا من شہد بالحق, جو حق کی گواہی دینے والا ہو. لیکن اس کے ساتھ کیا ہے؟ وہم یعلمون, گواہی دینے والا کیا ہو؟ گواہی کو جانتا بھی ہو. جیسے کوئی آدمی کہے, صاحب یہ صحیح بول رہے ہیں, انہوں نے ایسا ایسا نہیں کیا ہے, یا انہوں نے ایسا کیا ہے. اب گواہی دیا, بولے تو دیکھا نہیں, تیرے کو معلوم نہیں, گواہی کا کی دے رہا. سمجھ میں آئی بات؟ کوئی آدمی کہے یہ آپریشن کریں گے نا تو صحت مل جائے گی ان کو, بولے اس بارے میں, یہ آپریشن کے بارے میں معلومات ہے؟ نہیں. تو یہ صحیح ہے, ایک آدمی کسی چیز کو جانتا ہی نہیں ہے اور اس کی گواہی دے سکتا ہے؟ وہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے. تو علم ہونا گواہی کے لیے کیا ہے؟ ضروری. گواہ کب بنتا ہے آدمی؟ اس نے دیکھا ہو یا اس نے سنا ہو, اس کو معلوم ہو, تب جا کے گواہ بنتا نا آدمی. جیسے چاند کا گواہ لے کے آئے, کل عید ہے, کیا بول رہا ہو, کل عید ہے, چاند دیکھا ہے آسمان میں چاند, ہاں ہے لیکن دکھ رہا نہیں, دکھ رہا نہیں, تو کیا اس کی گواہی آپ مانیں گے؟ اس کے پاس علم نہیں ہے. علم کے بغیر گواہی مردود ہے, علم کے بغیر گواہی مردود ہے. تو جو گواہی دے رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, اور اس گواہی کا علم اس کو نہیں ہے, کسی کو بھی چوراہے پہ پکڑ کے آپ میری خاطر بول دیں لا الہ الا اللہ, بول دیا تیری خاطر, کیا میں سب کی خاطر بول دیتا ہے, پر کیا ہے یہ؟ بولے نہیں, ابھی تو جنتی ہو گیا آج سے, بول سکتے آپ ایسا؟ وہ آدمی اسلام میں داخل نہیں ہوا تو ابھی جنت میں کہاں سے جائے گا؟ اس کو معلوم ہی نہیں, جو تو نے بلوایا بول دیا اس نے. تو بغیر جانے گواہی نفع نہیں دیتی ہے, یاد رہے گا یہ. یہ پہلی چیز ہے جس کو جاننا ضروری ہے. مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولا یملک الذین یدعون من دونہ شفاعۃ, اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو ان کے اختیار میں سفارش نہیں ہے. کہتے ہیں قال عیسیٰ و عزیر والملائکہ, جن کو تم پکارتے ہو اسے مراد کون ہے؟ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام, حضرت عزیر علیہ السلام, اور اسی طرح سے فرشتے, ان کو تم پکارتے ہو, ان کے ہاتھ میں سفارش نہیں ہے, ان کے ہاتھ میں سفارش نہیں ہے. اسی طرح سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الا من شہد بالحق وهم يعلمون, کہتے ہیں ھذا استثناء منقطع, ای لیکن من شہد بالحق علی بصیرۃ وعلم فانه تنفع شفاعته عنده باذنه له, یاد رکھیں اس کو. کہتے ہیں یہاں مراد یہ ہے کہ جو گواہی دے حق بات کی اور بصیرت اور علم کے ساتھ وہ گواہی ہو, تو ایسے آدمی کی شفاعت نفع دے گی بشرطے کہ اس کو اجازت ہو. قیامت کے دن سفارش کریں گے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن کب کریں گے؟ اجازت کے بعد. صالحین بھی کریں گے, کب؟ اجازت کے بعد. تو جتنے بھی بندے سفارش کریں گے وہی کریں گے جو توحید والے ہوں, اور اجازت کے بعد کریں گے. تو اس لیے کہتے ہیں لیکن من شہد بالحق علی بصیرت وعلم, جس نے حق کی گواہی دی ہو بصیرت سمجھ اور علم کی بنیاد پر, اور پھر اس کو اجازت بھی اللہ کی طرف سے ہو, ایسے آدمی کی سفارش فائدہ دے گی ورنہ نہیں. اور یہ بھی اس کے لیے سفارش دے گی جو مومن ہو, کفار کے لیے سفارش کام دے گی نہیں. اگر دیتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کو جنتی بنا دیتے, ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو, نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو, لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو, کیا وہ جنتی بنا سکے؟ نہیں, ان کے ہاتھ میں نہیں, مومن نہیں ہے. جو مومن نہیں ہے, ایمان والا نہیں ہے, اس کے لیے کسی کی بھی سفارش فائدہ دے گی نہیں. تو یہ پہلی بات ہے جو جاننا ضروری ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون, مشرکین سے ایک بات علانیہ کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اے نبی آپ ان مشرکین سے کہیے افغیر اللہ تأمرونی ایہا الجاہلون, اے جاہلوں کیا تم مجھے اللہ کے سوا کسی اور کو پوجنے کے لیے کہتے ہو؟ یعنی وہ کیا ہیں, ان کو کیا لقب دیا جا رہا ہے, کیوں وہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ آپ اللہ کے سوا لات اور عزیٰ کی بھی عبادت کرو, اللہ کی کرو لیکن ساتھ میں لات اور عزیٰ کی بھی عبادت کرو, اللہ کو بھی سجدہ کرو, اللہ کے نام کی بھی قربانی کرو, اللہ کے نام کی بھی نظر نیاز کرو, لیکن کس کے؟ بابا کے نام کی بھی کرو. اللہ کے سوا تم کسی اور کی عبادت کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو جاہلو؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ, جبکہ اے نبی ہم نے آپ کی طرف بھی اس بات کی وحی کی ہے, اور آپ سے پہلے جو لوگ تھے نبی رسول ان کی طرف بھی یہ وحی کی جا چکی ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، کہ اگر تو نے شرک کیا تو تیرے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، بلکہ تجھ کو چاہیے کہ تو اللہ ہی کی عبادت کرے اور شکر گزار بنا رہے، وکن من الشاکرین، اور شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائے. اللہ فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کہ کرنی چاہیے تھی، انہوں نے اللہ کی قدر کی نہیں، انہوں نے اللہ کا مرتبہ پہچانا نہیں. جاہل کس معاملے میں؟ وما قدر اللہ حق قدر، انہوں نے نہیں جانا اللہ معبود ہیں، بندے عابد ہیں یا عبد ہیں، ساری مخلوقات بندگی کی کے دائرے میں ہیں، اس سے باہر نہیں جا سکتی ہے. اللہ اللہ رب ہے، وہ معبود ہیں، بندے مخلوق ہیں، عاجز ہیں، کمزور ہیں، ان کا کام اللہ کی عبادت کرنا ہے، ان کا کام ایک دوسرے کی عبادت کرنا نہیں. انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کا مقام نہیں پہچانا. وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه، پوری کی پوری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی، اللہ کی مٹھی میں ہوگی پوری زمین قیامت کے دن. والسماوات مطويات بيمينه، اور سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. اور سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اللہ اس شرک سے جو اس کے ساتھ یہ لوگ کر رہے ہیں. اللہ نے کہا تم جاہل ہو، تم اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت کرنے بولتے مجھ کو، اور اللہ نے فرمایا کہ تم ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی، انہوں نے اللہ کا مرتبہ نہیں پہچانا جیسا کہ پہچاننا چاہیے تھا. یہ جہل کا نتیجہ ہے جو اس شرک میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ اس سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس شرک سے پاک ہے جس میں یہ لوگ مبتلا ہیں. تو ان یہ سورہ الزمر کی آیت نمبر 64 سے لے کے 67 تک ہے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ شرک کی بنیادی وجہ اللہ کے مقام کو نہ پہچاننا ہے، بندے اور اللہ کے فرق کو نہیں سمجھنا ہے. توحید کا کلمہ لا الہ الا اللہ اسی فرق کو سمجھاتا ہے، اور اس کی تفصیل انسان کو جاننا ضروری ہے. اسی جہالت کے نتیجے میں آدمی شرک کرتا ہے. تو پہلی چیز کیا ہونی چاہیے کلمے کی قبولیت کے لیے؟ علم ہونا چاہیے. کس چیز کا علم ہونا چاہیے؟ ہاں، اس کلمے کے معنی کا اور اس کے تقاضوں کا. الفاظ تو معلوم ہونا ہی ہونا چاہیے، اور اس الفاظ کے ساتھ کیا ہو، اس کے میننگ، اس کا ٹرانسلیشن معلوم ہو کہ یہ کلمہ کیا ہے ایکچولی، اور پھر یہ کلمے کا اقرار کرنے کے بعد مجھ پر کیا چیزیں لازم ہوتی ہیں وہ آدمی کو معلوم ہونا چاہیے. تو یہ پہلی شرط یا پہلی چیز ہے جو جاننا ضروری ہے. نمبر دو، یقین. پہلی چیز کیا ہے؟ علم. لیکن خالی علم کافی ہے؟ نہیں. ہاں معلوم، معلوم ہم کو تو جائیں گے جنت میں. کوئی آدمی ہے، کلمے پہ کسی، آپ نے کسی مشرک کو کتاب دی لا الہ الا اللہ کی فضیلت، اس کے معنی، اس کے تقاضے، اور سارا اس بارے میں آپ نے ایک موٹی کتاب دے دی، اس کو پوری پڑھا، اس نے معلوم پڑ گیا، جنت میں جائے گا؟ پڑھا نا اس نے، کلمہ پڑھا نہیں، کلمے پہ پوری کتاب پڑھا، تو کیا یہ پڑھنا اس کو جنتی بنائے گا؟ نہیں. دوسری چیز کیا ہے علم کے بعد؟ یقین. دل میں اس کا یقین ہو کہ یہ بات صحیح ہے. اس کو بتایا گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ، ایسا قرآن میں ہے، ایسا اسلام میں ہے، کیا بتاؤ کیا ہے؟ بتایا اس کو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اب وہ دل میں بولا معلوم نہیں صحیح ہے کہ نہیں، معلوم نہیں صحیح ہے کہ نہیں، ہو سکتا ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے نعوذ باللہ شریک ہو وہ مان رہا ہے, ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو, یقین ہے اس کو, یقین ہونا ضروری ہے. دوسری چیز کیا ہے, اس کلمے کی حقانیت, اس کلمے میں جو بات بتائی گئی ہے اس کے سچ ہونے پر کیا ہو, یقین ہو. اس کلمے کے نجات والا کلمہ ہونے پر یقین ہو, یقین کے بغیر نہیں. خالی پڑھ لینا خالی جان لینا نجات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ہم الصادقون. سورہ الحجرات آیت نمبر 15. ایمان والے تو وہ ہیں کہ جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد شک میں مبتلا نہیں ہوئے, ثم لم یرتابوا, اور اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا, وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ہم الصادقون, یہی سچے لوگ ہیں. سچے لوگ کون ہیں؟ کہ جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا, رسول پر ایمان لایا, ایمان لانے کے بعد شک نہیں کیا. شک کا بالعکس کیا ہے, الٹا کیا ہے؟ ہاں ڈاؤٹ. شک کا الٹا کیا ہے؟ یقین نہیں کیا. یقین, شک نہیں کیا کا مطلب کیا ہے؟ یقین کیا. تو معلوم ہوا کہ اللہ پر ایمان لانے والے کے لیے اس ایمان میں کیا ہونا چاہیے؟ یقین بھی ہونا چاہیے. بغیر یقین کے آدمی کامیاب ہوگا نہیں, اس کا کلمہ سچا مانا جائے گا نہیں. کیوں؟ اللہ نے آخر میں کیا کہا, ایمان لائے اور شک نہیں کیا. یہی لوگ کیا ہیں؟ سچے ہیں. اگر شک کیا تو سچا ہے, تو یقین ہونا ضروری ہے. اس کے یقین کے بغیر اس کی نجات نہیں. مزید یہ کہ اس کی زندگی میں اپنی ذات سے اور اپنی ملکیت سے اللہ کے دین پر لٹانا, اللہ کے دین کے لیے جب جب ضرورت پیش آئے اپنے نفس سے سماج سے مجاہدہ کرتے ہوئے اس کو دین کے لیے پیش کرنا, یہ بھی ہونا ضروری ہے. وجاہدوا باموالہم, یہ صرف جنگ کی بات نہیں ہے کہ جنگ ہی میں نہیں, وجاہدوا, مجاہدہ کیا انہوں نے, باموالہم وانفسہم, اپنے مال سے اور اپنی جان سے, جہاں جہاں اس کی ضرورت تھی اس نے قربانی دی اپنے مال کے ذریعے سے اور اپنے وجود سے. کبھی مال نے آپ کی ضرورت ہوتی ہے, کبھی آپ نہیں بھی رہے تو چلے گا, مال کی ضرورت ہوتی ہے, کبھی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے, کبھی کسی اور چیز کی, اس کا پورا وجود اللہ کے دین کے لیے اس نے کیا کیا, پیش کیا, اور اس کی ملکیت کو بھی. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ہم الصادقون, یہ سچے لوگ ہیں کہ ایمان کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنا سب اللہ کے دین کے لیے تیار رکھا. تو یہ اصل سچے لوگ ہیں. تو کیا ہیں؟ یقین. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی روایت ہے جس میں آپ اچانک مجلس سے اٹھ کے چلے گئے, صحابہ ڈھونڈنے لگے کہاں چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم, اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک باغ میں گیا تو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں دعا کر رہے ہیں. تو میں گیا, جب آپ نے مجھ کو دیکھا تو میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول ہم تو پریشان ہو گئے, آپ دکھے نہیں, ہم کو کیا ہوا معلوم نہیں, دشمن ہے کچھ بھی کر سکتا ہے, تو ہمیں خدشہ ہوا آپ کے بارے میں کہ آپ کہاں چلے گئے, کسی کو بھی نہیں معلوم کہاں گئے, اور کئی لوگ اور بھی ہیں جو پریشان ہیں. تو آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا اذهب بنعلی ہاتین, یہ میری جوتیاں یہ لے جاؤ, دلیل کے طور پر کہ میری جوتی لے جاؤ, دونوں جوتیاں لے جاؤ. اذهب بنعلی ہاتین فمن لقیت من وراء هذا الحائط يشهد ان لا الہ الا اللہ مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنہ. میری جوتیاں لے جاؤ، اور اس باغ کی دیوار کے پار جو بھی تم کو ملے جو اپنے دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے، تم اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو. کس کو جنت کی خوشخبری سناؤ؟ جو خالی زبان سے پڑھتا ہے. کیسے پڑھتا ہے؟ یشہد، گواہی دیتا ہے، اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے. لیکن کیسا، کیفیت کیا ہے اس کی؟ مستیقنم بہا قلبہ، کہ اس کا دل اس گواہی پر یقین کرتا ہو تو اس کو جنت کی خوشخبری سناؤ. معلوم ہوا کہ اس گواہی کے ساتھ اور ایک چیز کیا ضروری ہے؟ کیا؟ ہاں، کس کا یقین؟ دل کا یقین. دل کے یقین، مستیقن بہا، یقین کہاں ہوتا ہے؟ زبان پہ نا. آدمی کہے مجھے یقین ہے، تو کیا مطلب اس کا یقین ہے؟ بالکل میں یقین کرتا ہوں آپ کی بات پہ. دل میں ہوتا معلوم نہیں سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. تو یقین کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. اور شک بھی کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. زبان کبھی دل کے موافق ہوتی کبھی موافق نہیں بھی ہوتی ہے. آدمی کہے نا بالکل صحیح بول رہے ہیں، دل میں ہوتا ہے کہ بھائی غلط بھی بول رہے تو ان کا ساتھ دے دو، اپنے کام یہ کل آئے گا. حالانکہ دل میں اس کی بات پر یقین نہیں ہوتا ہے. یقین کہاں ہونا چاہیے؟ زبان پہ نہیں، یقین دل میں ہونا چاہیے. اقرار زبان پہ ہے لیکن اس کے ساتھ دل بھی کیا ہو؟ اس کی موافقت ہونا چاہیے. تو کہا کہ مستیقنم بہا قلبہ، دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہو اسے جنت کی خوشخبری سنا دو. یقین ہونا چاہیے، کبھی شک نہیں کرے. کب آتا شک؟ تو دیکھو میں ادھر گیا ادھر گیا، فلانے مولوی سے دعا کرایا، فلانے سے خوب خود بھی دعا کرا، حرم میں گیا دعا مانگا، نہیں ہوا، اولاد ہی نہیں. بابا کے یہاں گیا نا، درگاہ پہ گیا، ایک رشتہ دار بولا ایک بار یہاں بھی ہاں جا، اور گیا مانگا، اولاد ہو گئی. تو بعض لوگ جب یہ سنتے ہیں اب ان کو بھی اولاد نہیں ہے، تو دل میں کیا ہوتا؟ کہیں نہ کہیں کوئی پلر کھسک جاتا، کوئی نہ کوئی اینٹ دیوار کی، ایمان کی دیوار کی اینٹیں ہوتی ہیں، کچھ اینٹیں کیا ہو جاتی ہیں؟ کھسک جاتی ہیں. دل میں آتا ہے میں بھی ایک بار ٹرائی کروں کہ نہیں. خاص طور سے بیمار اگر گھر میں ہو، بچہ بیمار ہے، اب کیا ہوا؟ بولے ارے ڈاکٹروں کے چکروں میں مت پڑو، ایک بابا ہیں کلندر بابا، کیا کیا نام رہتے ہیں، ننگے بابا، ان کے پاس چل، اچھے اچھے ہیں، ان کی بیماری نکل جاتی ہے. تو بعض اوقات انسان جب اسباب سے ناکام ہوتا ہے، جو ظاہری اسباب ہے، اور دعا کر کر کے بھی اس کو ایسا لگتا ہے کہ نتیجہ نہیں آیا، پھر کوئی من شر الوسواس الخناس کوئی آ کے اس طرح کی بات دل میں ڈالتا ہے کہ ایک بار یہ بھی ٹرائی کر، سب گیا نہ ٹرائی، ایک بار یہ بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیں، اس وقت میں آدمی کے دل میں اس کلمے کے تعلق سے یقین ہونا چاہیے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں کسی اور کے نام کی قربانی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف تجھ پر آئے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس کو ہٹا سکے. یقین دل کا ہونا چاہیے. رب مانا نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اپنی بات پر جمے رہے، سیدھے راستے پر، نہ دائیں نہ بائیں، قائم رہے اس کلمے کے اقرار پر. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر استقامت اختیار کی، کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، پھر اللہ کے سوا کسی اور معبود کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، کسی اور کی طرف بل مائل نہیں، ہم کو چاہیے ہی نہیں اللہ کے سوا کوئی، ایک معبود کافی ہمارے لیے، ہم اپنا سر اس کے سوا کسی اور کے آگے نہیں جھکاتے، اپنے ہاتھ، اپنا دل، اپنا چہرہ اس کے سوا کسی اور کی طرف ہم نہیں اٹھاتے. یقین ہونا چاہیے. نہیں، لیکن پریشانی آتی ہے تو آدمی کا دل کیا ہو جاتا ہے، ہاں لڑک جاتا ہے، تھوڑا سا کھسک جاتا ہے، نہیں ہونا چاہیے. مستیقنا بها قلبه، دل کے یقین کے ساتھ بولے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو اس یقین کے ساتھ جو بولے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. ایک اور حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما الا دخل الجنة، جو بھی بندہ اللہ سے اس حال میں ملے کہ ان دونوں باتوں میں ذرا بھی شک نہ کرتا ہو وہ ضرور جنت میں جائے گا. جو بندہ اس حال میں ملے، اگر بولتا تھا کلمہ لیکن شک تھا اس کو، اور ملا اللہ سے موت کے بعد، جنت میں جائے گا وہ؟ کیوں نہیں جائے گا؟ بولتا تھا نا وہ زبان سے. آپ نے شرط کیا لگائی؟ غیر شاکین فیہما، ان دونوں باتوں میں ذرا بھی اس کو شک نہیں تھا. اور پچھلی حدیث میں کیا ہے؟ مستیقنا بها قلبه، دل کے یقین کے ساتھ جس میں شک نہ ہو، یقین جس میں شک نہ ہو، ایسا یقین پکا. معلوم نہیں ہے کہ نہیں ایسا. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے انسان، جیسے آپ کبھی کبھی آپ ٹیوب لائٹ لگاتے ہیں نا، کیا ہوتی وہ؟ آن آف، آن آف. تو آدمی کا دل بھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی ہاں کبھی کیا ہو جاتا، معلوم نہیں ہے کہ نہیں، معلوم نہیں ہے، اللہ ہی کرے گا، معلوم نہیں. مطلب بابا بھی کرتے کہ نہیں کرتے، دل میں بعض اوقات نہیں. لائٹ کبھی آف ہونا نہیں چاہیے. ایمان کی بتی گئی کا مطلب آپ گئے، دل میں یقین پختہ ہو، شک ذرا بھی نہیں ہے اس میں. شک دیمک ہے، شک دیمک کی طرح پوری عمارت کو چاٹ جاتا ہے. وہ دکھائی دینے میں عمارت ہوتی ہے لیکن کھوکھلی ہوتی ہے. ایسے ایمان کو اگر شک کی دیمک لگ گئی، ایمان تباہ ہو جاتا ہے. یقین ہونا چاہیے آدمی کو. تو اس کلمے کے اقرار میں یقین ہو. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے منافقین کے بعد، منافقین کی بیماری کیا تھی؟ کیا منافقین اقرار کرتے تھے اللہ پر ایمان کا؟ کرتے تھے، لیکن دل میں کیا تھا؟ شک تھا. اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. منافقین، بعض لوگ ایسے ہیں جو زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، لیکن وہ بالکل بھی ایمان والے نہیں ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، اپنے گمان میں وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، لیکن بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے. وہ اپنے نفاق کو چھپا کر مسلمانوں کے ساتھ چال بازی کر کے سمجھ رہے کہ ہم کو کوئی دیکھ رہا نہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں. بعض اوقات آپ دیکھیں بہت سارے ویڈیو آتے ہیں، آدمی چپکے سے جا کے چوری کر رہا اور سی سی ٹی وی دیکھ رہا، اس کو کیا سمجھ رہا؟ کوئی بھی مجھ کو دیکھ رہا نہیں، لیکن پوری ٹیم پولیس کی دیکھ رہی اس کو. تو بعض اوقات آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں لوگوں کو کیا کر رہا ہوں، بیوقوف بنا رہا ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اور میری چالاکی کو کوئی جانتا نہیں. حالانکہ یہ کیا ہے؟ چالاکی ہے، یہ بیوقوفی ہے. یہی منافقین کا حال تھا کہ جو حرکتیں کرتے تھے وہ بھول گئے اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. بھائی اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. اللہ نے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں ایک بیماری تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو اور بڑھا دیا. ان کے دلوں میں ایک بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا. فی قلوبہم مرض، ان کا کیا مطلب ہے؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض ای شک، ان کے دلوں میں بیماری تھی. کون سی بیماری تھی؟ شک کی بیماری تھی. لہذا اس شک کے ساتھ انہوں نے جو اقرار کیا وہ اقرار کا اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. ان کو یقین نہیں تھا اندر سے کہ واقعی توحید حق ہے. ان کو یقین نہیں تھا کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں. اندر سے یقین نہیں تھا، زبان سے بولتے تھے لیکن اندر کیا تھا؟ یقین نہیں. تو بلا یقین، بغیر یقین کے شک والے اقرار کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے. تو جو آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ پورے دل کے یقین کے ساتھ بولے اللہ کے سوا کوئی اس لائق نہیں ہے، بڑی سے بڑی شخصیت ہو، بڑی سے بڑی طاقت ہو، اللہ کے سوا کوئی اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے. ہم نہیں مانتے اللہ کے سوا کسی کو معبود. ٹھوس ہونا چاہیے، مضبوط. اللہ کے سوا ہم کسی کو معبود مانتے نہیں، اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت کریں گے نہیں. ایسا ہونا چاہیے، دمدار ہونا چاہیے. دیکھیں گے انشاءاللہ، یقین کے ساتھ ہونا چاہیے اللہ کے سوا ہم کبھی کسی کی عبادت نہیں کریں گے. اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہو ہی نہیں سکتا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ہو ہی نہیں سکتا ہے. اللہ ہی معبود ہے، حقیقی معبود اللہ ہی ہے. یقین ہونا چاہیے اللہ سچا معبود ہے، یقین ہونا چاہیے. تو یہ جو ہے اس سورۃ البقرہ میں اللہ تعالی نے بات کہی. یہ دو باتیں ہم نے دیکھی، مزید اور سات میں سے کتنی بچی اب؟ پانچ. یہ پانچ باتیں انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھنے کی کوشش کریں گے. یہ بہت اہم باتیں ہیں، دیکھیے ان کو یاد رکھنا چاہیے. تو دو چیزیں کیا کیا سیکھی آج ہم نے؟ کلمے کے اقرار کے لیے کیا شرطیں ہیں؟ نمبر ایک علم ہونا چاہیے، دوسری یقین ہونا چاہیے. اس کے بعد انشاءاللہ قبول اور اس کے آگے جو شرطیں ہیں اگلے درس میں ہم دیکھیں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.